سوال یہ ہے کہ تراویح کی ہر چار رکعت کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ تراویح کی ہر چار رکعت جس کو ترویحہ کہتے ہیں، درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اس کی جو مشہور دعا جو منقول ہے وہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، سنت سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، اچھی دعا ہے تو وہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن کوئی متعین دعا اس سلسلے میں منقول نہیں ہے۔ تو بعض کا عمل یہی رہا ہے کہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، بعض کا عمل یہ رہا ہے کہ کوئی اور اپنے لیے جو دعا پسند ہو وہ مانگ لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں اہل مکہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ لوگ کم ہوا کرتے تھے، جماعت چھوٹی ہوا کرتی تھی، تراویح کی چار رکعت پڑھیں تو تھوڑا وقفہ دے دیا۔ اس وقفے میں اہل مکہ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، اتنا لمبا ترویحہ ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا، تو ہر چار رکعت میں ایک طواف، ہر چار رکعت میں ایک طواف۔ جنہوں نے اس خالی دور میں طواف کیا ہے کسی دور میں، تو 10 منٹ میں طواف کر لیا کرتے تھے لوگ۔ بہرحال اس زمانے میں پتہ نہیں تراویح کے دوران کتنی دیر میں کرتے ہوں گے، لیکن انہیں 10 منٹ کا طواف تو یعنی پہلے ہوا کرتا تھا، اب تو اس کا شاید تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کوئی متعین دعا نہیں، کوئی متعین عمل نہیں، انسان اس وقت درود شریف پڑھ لے۔ کوئی اہل مدینہ کا عمل یہ تھا کہ وہ طواف نہیں کر سکتے تھے تو نفل پڑھ لیا کرتے تھے، تو ان کا عمل یہ تھا کہ ہر چار رکعت کے بعد چار رکعت نفل، تو ان کی تراویح ماشاءاللہ رکعتوں کے لحاظ سے بہت لمبی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے کوئی متعین عمل نہیں ہے، چاہے وہ دعا جو منقول ہے وہ پڑھ لیں، وہ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، وہ دعا پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، یعنی اس کی کوئی متعین نہیں۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ تھوڑا لمبا سوال ہے، لیکن بہرحال اس کے جو اہم جز ہیں سوال کے اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کسی کی دو بیویاں ہیں، سننے والے خوش ہو جائیں گے، کسی کے دو بیویاں ہیں، اور اب وہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اب ایک کے جو بچے ہیں وہ شوہر کی یعنی والد کی دوسری بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اپنی والدہ ہی کی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو یا مختلف ہو؟ اپنے دوسرے بھائی بہن جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ماں ہی کی طرح ہونا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں آسان سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں رکھی ہیں وہ تو رشتہ داریاں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ظاہر ہے ماں ماں ہوتی ہے تو اس کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب رشتہ دار آپس میں، چاہے وہ قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، جب ساتھ رہتے ہیں تو ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، الگ مکان میں رہتے ہیں معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ماں کو بچے ہدیے دیتے ہیں تو ان کو بھی دینا ضروری ہے، اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں تو ان کو دینا ضروری ہے۔ تو جو لوگ ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر برابری ہوتی ہے۔ اگر ایک گھر میں سب رہتے ہیں، ایک کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، تاکہ دوسرے کا دل وہ نہ ہو کہ اچھا میرے ساتھ بے تعلقی ہے۔ وہ تو اجنبیوں میں بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خاص کسی قریب کے کسی شخص کو دینا چاہے تو تنہائی میں الگ سے دے دیتا ہے، سب کے سامنے دے گا تو دوسروں کو، اچھا پھر دوسروں کو بھی دے۔ تو یہ تو ایک اخلاق کا تقاضا ہے کہ جب دوسروں کے سامنے معاملہ کیا جائے تو برابری کا کیا جائے، ہاں اپنے گھر میں معاملہ کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ معاملہ مختلف ہو، باہر دوسرے گھر میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہو۔ بہرحال رشتہ داری کے حقوق اپنی جگہ ہیں، بڑوں کے آداب اپنی جگہ ہیں، شوہر کی یعنی والد کی دوسری بیوی اگر ہیں تو ان کے آداب اپنی جگہ ہیں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے احترام کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے ماں نہیں، لیکن ماں کے درجے تک کسی درجے میں تو ہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا اخلاق سے تعلق ہے۔ شریعت نے کوئی چیز اس سلسلے میں واجب نہیں کی ہے کہ شرعاً یہ ان کے ساتھ جو کریں گے ان کے ساتھ کرنا واجب ہے، وجوب کے درجے میں نہیں ہے، اخلاق کی چیز ہے۔ جتنا حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں رکوع میں انسان اتنا جھک جائے کہ پتہ چلے کہ آگے کی طرف جھک رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ سجدے اور قیام، قیام میں تو سیدھا بیٹھا ہوتا ہے، سجدے میں پورا زمین پر یعنی پورا پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان تک چلا جائے وہ بہتر صورت ہے، یعنی تقریباً درمیان کی صورت ہو جائے۔ جیسے قیام اور سجدے میں رکوع جو ہوتا ہے وہ درمیانی صورت ہوتی ہے، تو اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی سجدہ ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں کی درمیانی صورت ہو جائے تو یہ رکوع کہلائے گا. اگر کوئی شخص اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ وہ زمین پر تو نہیں کر رہا ہے, تو سجدے کا بھی اشارہ ہے, رکوع کا بھی اشارہ ہے. اس صورت میں دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ رکوع کے لیے کم جھکے گا, سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا. دونوں کو برابر نہ کریں تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھک رہا ہے, سجدے کے لیے زیادہ جھک رہا ہے. جیسے بعض لوگ گاڑی میں یا پلین میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اشارے کی نماز ہوتی ہے اور جائز ہے, نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. سفر میں انسان ہو تو سوار ہو کر گاڑی میں ہو پلین میں ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں ہم آگے والی سیٹ تک جگہ کم ہے تو ظاہر ہے پھر انسان یہ دیکھے گا کہ سجدے کے لیے جتنا آگے جا سکتا ہے تو رکوع کے لیے اس سے تھوڑا کم جائے تاکہ رکوع اور سجدے میں فرق بھی ہو جائے. اگر روزہ کھولنے اور بند کرنے میں صرف ایک منٹ کی تقدیم تاخیر ہو جائے تو روزہ ہو جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا, اس لیے کہ ہم روزہ میں جو اوقات رکھتے ہیں وہ یعنی حسابات پر ہوتا ہے. اندازاً جیسے ہم لوگوں نے یہاں کیلنڈر بنایا تھا تو اس میں بھی ہم 3 منٹ احتیاطاً زائد رکھتے ہیں مغرب کے وقت میں, احتیاطاً جو اصل وقت جو بتایا جاتا ہے اس سے 3 منٹ کا اضافہ کر لیتے ہیں, وہ احتیاطی ہوتا ہے. سحری میں بھی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو وقت ہے اس سے تھوڑا پہلے انسان رک جائے تو اچھا ہے, لیکن بہرحال یہ اگر کبھی غلطی سے 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ, لیکن بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. سترہ پارے کے آخر میں سجدہ ہے, اس پر سب لوگ سجدہ نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ سترہ پارے کے آخر میں کون سا سجدہ؟ ہاں اصل یہ ہے کہ احادیث میں اس سلسلے میں اصل یہ وہ اسی طرح ہے جیسے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, یا اسی طرح آمین آہستہ کہنا چاہیے یا آواز سے کہنا چاہیے, ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے مقتدی یعنی نماز پڑھتے ہوئے, رفع دین ہو نہیں ہو, وہ مسائل وہ ہیں. ایک زمانے سے اس پر بحث ہوتی رہی ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور بس اس کو یہ سمجھ لیں گے کہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن دلائل کو دیکھا ان دلائل کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ یہاں سجدہ ہونا چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے علماء نے جن دلائل کو دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ اس جگہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قدیم دور کا اختلاف ختم ہو چکا ہے, اب تو یہ ہے کہ اچھا یا انسان لے لے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول کو لے لے یا اس قول کو لے لے, یا اگر اجتہاد کرنا چاہے تو اپنی تحقیق کر لے. بہرحال جو جس طریقے پر عمل کر لے وہ کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنا ہے کہ ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں سجدہ کرنا واجب تو نہیں ہے, لیکن چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تو کر لینا اچھا ہے. یعنی نماز میں تو زائد سجدہ نہیں کر سکتے, اس لیے نماز میں تو زائد نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سجدہ, لیکن نماز کے علاوہ میں جب تلاوت کر رہے ہوں تو سجدہ کر لینا بہتر ہے, مستحب ہے, اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. نماز کے اندر جب پڑھ رہے ہوں تو اس کے بعد جو رکوع آتا ہے جو نماز کا سجدہ آتا ہے اس میں انسان نیت کر لے تو اس سے نماز کے سجدے میں سجدہ بھی ادا ہو جائے گا, اصل سجدہ بھی ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا, فضیلت حاصل ہو جائے گی, صرف نیت کو شامل کرنا ہے. بہرحال اس میں یہ پرانے اختلافی مسئلہ ہے, دلائل دونوں طرف اپنے اپنے موجود ہیں کتابوں میں. اچھا کچھ بچے پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں جب تک امام رکوع میں نہ جائے, تو کیا اس کی وجہ سے صف میں فاصلہ تصور نہیں کیا جائے گا؟ یہاں بھی کرتے ہوں گے, ہم تو پیچھے نہیں دیکھتے, بچے تو بچے ہی ہیں تو اس لیے ان سے کیا کہہ سکتے ہیں, وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں. اتنا ہے کہ ہاں صف کے درمیان میں پھر وہ نہ رہیں, اس لیے کہ صف کے درمیان میں ہوں گے اور وہ بیٹھے رہیں گے تو یہ فاصلہ تصور کیا جائے گا, صفوں میں اتصال نہیں ہوگا. ہاں اگر پیچھے ہوں کنارے پر ہوں جہاں پر درمیان صف میں ان کو نہیں ہونا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے, نماز پڑھتے ہوں تو پھر درمیان میں آ جائیں, نماز نہ پڑھتے ہوں تو مردوں کے درمیان میں نہ کھڑے ہوں, ورنہ وہ بیٹھے رہیں گے تو گویا فاصلہ سمجھا جائے گا کہ 2 نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا اور متصل صف نہیں ہوئی. اچھا، عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے گھر میں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ عورت کے لیے اعتکاف میں یہ ہے کہ گھر میں کوئی جگہ، کوئی کمرہ متعین کر لے جو نماز کے لیے متعین ہو، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت کے لیے جیسے مرد کے لیے مسجد نماز کے لحاظ سے بہتر ہے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے، عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، تو جس طرح عورت کے لیے نماز کی فضیلت گھر میں ہے، اسی طرح اعتکاف کی فضیلت بھی اس کے لیے گھر میں ہے، تو وہ گھر میں اعتکاف کرے اور گھر میں بھی کوئی کمرہ متعین کر لے جو نماز کے لیے ہو، اعتکاف کے لیے ہو، پھر وہ کمرہ جو ہوگا وہی متعین رہے گا، بلا ضرورت اس کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نفل اعتکاف ہے، اگر پورے 10 دن، اخیری 10 دن کا اعتکاف ہے، عشرہ اخیرہ کا، وہ سنت ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر درمیان میں اگر بلا وجہ نکل گئے کسی ضرورت سے تو پھر وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن نفل اعتکاف وہ ٹوٹتا نہیں ہے، نفل اعتکاف جب بھی ہو وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ انسان نے نیت کر لی 10 دن کی، مثلاً 5 دن کی نیت کر لی، اب 5 دن کی نیت کی اور درمیان میں بلا وجہ نکل گیا، تو نکلنے سے وہ اعتکاف اس جگہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جب آئے گا پھر نیت کر لے پھر شروع ہو جائے گا۔ تو نفل اعتکاف کا ٹوٹنے کے بات نہیں ہے، جب تک رہے گا مسجد میں اعتکاف رہے گا، جب نکلے گا تو ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ آئے گا پھر نیت کر لے گا، تو اس لیے نفل اعتکاف اگر ہے تو اس میں پابندی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جا سکتی ہیں؟ کھانا پکانے والا اگر اور کوئی ہے اور انتظام ہو سکتا ہو تو وہی اصل ہے کہ معتکف سے باہر نہ نکلیں، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے نکلنا اپنی ضروریات کے لیے، تو پہلے سے نیت اسی طرح کریں کہ اعتکاف کرنا ہے اس کمرے میں، اور ضرورت پڑے گی تو کھانا پکانے کے لیے وہاں چلے جائیں گی اور ضرورت کی حد تک وہاں رہ کر پھر دوبارہ یہاں آ جائیں گی۔ اب اس صورت میں وہ سنت ادا ہوگا یا نفل ادا ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس طریقے سے نیت کر لیں تو پھر اس صورت میں ان پر کوئی قضا وغیرہ کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ نیت اسی طرح کر لیں کہ اعتکاف کر رہے ہیں، اتنے دنوں کا اعتکاف، اور اس دوران جب ضرورت پڑے گی کھانا وغیرہ پکانے یا گرم کرنے کے لیے تو کچن میں جانے کی حد تک پہلے سے نیت میں اس کا استثناء کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب وہ سنت یا نفل، وہ اختلافی مسئلہ ہے کہ سنت اعتکاف ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، نفل ہو جائے گا، بہرحال فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سنت اعتکاف کے دوران اگر عورت کے ایام شروع ہو جائیں تو پھر اس کا اعتکاف، تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رہا، یا جیسے مردوں میں بھی اگر کوئی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو سنت اعتکاف ختم ہو گیا۔ اعتکاف اور سنت، چاہے اعتکاف واجب ہو یا اعتکاف سنت موقعہ ہو اخیر عشرے کا، اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رہا تو اعتکاف نہیں رہا۔ تو اگر عورت کے ایام شروع ہو جائیں تو ظاہر روزہ نہیں رہے گا، روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ گیا تو اب اس کے بعد جب بھی موقع ملے ایک دن کی اس کو قضا کرنی ہوگی، روزہ یعنی رمضان کے بعد کبھی بھی، وہ ایک دن کا روزہ اور اعتکاف ایک دن کی قضا، چاہے وہ ایک دن رکھا ہو یا جتنے دن بھی رکھا ہو، جب اعتکاف ٹوٹے گا تو وہ ایک ہی دن کی قضا اس کی لازم ہوگی، 10 دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور مردوں کے لیے تو آسان ہے کہ اگر اعتکاف کبھی ٹوٹ جائے، عشرہ کا اعتکاف ٹوٹ جائے، تو انہی کے جو آگے دن بچ جاتے ہیں 10 دنوں میں، آگے جو دن بچ جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک دن قضا کی نیت کر لیں تو اسی میں قضا بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن عورتوں کا چونکہ وہ ایام چلیں گے تو اگر اسی رمضان میں پاک ہو جائیں تو اس کے بعد جو دن بچ جائیں گے رمضان کے، انہی میں وہ قضا کر سکتی ہیں۔ تو قضا کے لیے ضروری نہیں کہ رمضان کے بعد ہی ہو، اسی رمضان میں، اسی عشرے میں جب پاک ہو جائیں، جب روزہ رکھ سکیں تو روزہ رکھ کے ایک دن قضا کی نیت بھی کر لیں تو اعتکاف بھی ہو جائے گا اور ان کی قضا بھی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔